بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جبشتا دو یا تین جمعوں سے ہماری گفتگو دودھ پلانے کے مسائل پر جاری، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم بار بار یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ بظاہر دودھ پلانے کے یہ مسائل ہمارے معاشرے میں اتنے پیش نہیں آتے ہیں، اس لیے نہ انہیں توجہ سے سنایا جاتا ہے اور نہ ہی توجہ سے سنا جاتا ہے. لیکن ہمارے اپنے خیال میں وہ تمام مسائل ان کا تدارک بعد میں بہت مشکل یا ناممکن ہو جائے، وہ اگر بہت کم بھی پیش آئے معاشرے میں تب بھی ان کا تذکرہ خاص طور پر کر دیا، خاص طور پر کیا جانا بہت ضروری. جن کا تدارک بعد میں بہت مشکل یا یہ کہیے کہ ہمارے موجودہ ماحول کو دیکھتے ہوئے تقریباً ناممکن سمجھا جائے، وہ مسائل اگر ہزار میں ایک آدمی کو بھی پیش آئے تب بھی اس کا تذکرہ کر دینا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ مسائل وہ ہیں کہ جن کو عام طور پر لوگ پوچھتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، اور اگر پہلے سے سنا نہ ہو تو کتاب میں پڑھ کر سمجھنا بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ باوجود اس حقیقت کو محسوس کرنے کہ یہ مسائل پیش نہیں آ سکتے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھنے کے باوجود کر رہے ہیں کہ یہ مسائل مشکل سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے اور بہت زیادہ خشک لگ رہے ہوں گے، لیکن آج بہرحال اس سلسلے کی آخری تقریر ہے. گزشتہ تقریر میں بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ جب کوئی شخص، کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کے بعد اس بچے کے 10 مزید رشتہ دار بن جاتے ہیں. ان میں سے 5 اس عورت کے حوالے سے ہوتے ہیں جس کا اس نے دودھ پیا، اور 5 عورت کے اس شوہر کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ جس شوہر کا دودھ اس عورت کے سینے میں موجود ہے. تو 10 رشتے دار بنیں گے، 5 اس عورت کے حوالے سے، ان 5 میں سب سے پہلی تو خود وہ عورت ہے جو اس کی ماں بن جائے گی، دوسرے اس عورت کے ماں باپ، اور یہ اصول رشتے داری کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی آ چکا کہ جب کبھی شریعت میں ماں باپ کہا جائے، جب کبھی شریعت میں ماں باپ کہا جاتا ہے اس رشتے داری کے مقام پر، تو ماں باپ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، اور اس کے بعد ان نانا نانی کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کے ماں باپ، یہاں تک یہ سلسلہ اوپر چلا جائے. اور اسی طرح جب اولاد کہا جائے گا تو اولاد سے مطلب بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں، اور پھر ان بیٹے اور بیٹیوں کی جتنی اولاد ہیں، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، پر پوتا، پر پوتی، پر نواسا، پر نواسی، جہاں تک یہ سلسلہ نیچے ہوتا چلا جائے. تو بہرحال 5 وہ رشتے دار جو اس ماں کے حوالے سے اس بچے کے لیے بن جائیں گے کہ جس ماں کا اس بچے نے دودھ پیا ہے، پہلے تو خود وہ عورت کہ جس نے اسے دودھ پلایا ہے وہ اس کی ماں بن جائے گی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت سے اس کا دوسرا رشتہ ہو جائے، مثلا کسی خالہ نے اپنے بھانجے کو دودھ پلا دیا، تو اب وہ خالہ تو ہے، ایک وہ رشتہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس نے دودھ پلایا اس لیے وہ اس کی ماں بھی بن گئی، اور پھر اس دودھ پلانے والے کے ماں باپ، جہاں تک اوپر سلسلہ چلا جائے یعنی دودھ پلانے والے کے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، وہ سب کے سب اس بچے کے محرم رشتے دار بن جائیں۔ اس دودھ پلانے والی کی اولاد، جتنے بھی اس کی اولاد، اس عورت کی جس نے دودھ پلایا ہے، وہ تمام کے تمام اولاد اس دودھ پلانے والے کے محرم رشتے دار، اس دودھ پی لینے والے کے محرم رشتے دار بن جائیں۔ چوتھے، اس عورت کے بھائی اور بہن، وہ اس دودھ پینے والے کے ماموں اور خالہ بن کر اس کے محرم رشتے دار بن جائیں گے۔ اور پانچویں، اس عورت کے چار اور رشتے دار، چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھی، یہ چار خاص رشتے دار شریعت میں مانے جاتے ہیں، وہ اس دودھ پی لینے والے کے محرم رشتے دار بن جائیں گے۔ تو عورت کے حوالے سے جس نے دودھ پلایا ہے اس بچے نے، جس کا نام فرض کیجیے زید، جس زید نے ایک عورت زینب کو دودھ دیا، تو اب اس زید کے پانچ رشتے دار زینب کے حوالے سے بنیں گے۔ خود یہ عورت زینب اس کی ماں بن گئی، اس زینب کے ماں باپ، اس زینب کے بھائی بہن، اس زینب کی تمام اولاد، اور اس عورت زینب کے چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھی، اس لڑکے زید کے سگے رشتے دار بن گیا۔ اب اس زینب، یہ زینب نے اس کو دودھ پلایا، اور دودھ ایک عورت اسی وقت پلائے گی جب اس کا کوئی شوہر ہے، اس لیے کہ بغیر شوہر کی اگر دودھ کسی کو پلایا گیا تو وہ تو پلانا بالکل بیکار ہے۔ وہ آٹھ شرائط جن سے دودھ پلانے کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ان آٹھ میں سے ایک شرط یہی ہے کہ وہ دودھ کسی شوہر کا ہو، تب دودھ پلانے سے کوئی رشتہ بنتا ہے۔ اب فرض کیجئے اس زینب کے شوہر کا نام ہے علی، اس لڑکے زید نے ایک عورت زینب کا دودھ دیا تھا، پانچ رشتے دار اس زینب کے حوالے سے بنے، اور پانچ رشتے دار اس زینب کے شوہر علی کے حوالے سے بنے۔ ہو سکتا ہے اس لڑکے نے کبھی اس عورت کے شوہر کو دیکھا بھی نہ ہو، لیکن پانچ رشتے داریاں قائم ہو جائیں گی۔ پہلی تو یہی کہ خود وہ علی جو اس دودھ پلانے والی کا شوہر، وہ اس لڑکے کا باپ بن جائے، پھر اس کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، وہ سارے کے سارے اس لڑکے کے محرم رشتے دار بن جائیں۔ اس شوہر علی کے بھائی اور بہن اس لڑکے کے محرم رشتے دار بن جائیں۔ اس شوہر علی کی تمام اولادیں اس کے لیے، اس لڑکے زید کے لیے محرم رشتے دار بن جائیں۔ اور اس شوہر علی کے چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھی، وہ اس دودھ پینے والے لڑکے زید کے محرم رشتے دار بن جائیں۔ محرم رشتے دار کا مقصد یہی ہے کہ اس سے نکاح حرام ہو گیا، اور انہیں دیکھنا، چھونا، چومنا، مس کرنا، یہ سب کا سب جائز ہو گیا، بشرطیے کہ لذت اور برا ارادہ موجود نہ ہو۔ تو ہو سکتا ہے اس لڑکے زید اپنی ماں کو تو دیکھا ہے جس کا دودھ پیا، لیکن اس کے شوہر کو زندگی میں نہ دیکھا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے تمام رشتے داروں سے اس کے لیے شادی حرام ہے۔ وہ کیا وہ پانچ رشتے دار جن کا تذکرہ کیا گیا، شادی حرام ہے اور انہیں دیکھنا اور چھونا اس کے لیے جائے۔ یہ تو ہو گیا پہلا بنیادی مسئلہ۔ لیکن ایک بات یہاں پر ذہن میں رہے کہ یہ ساری رشتے داریاں، جو دس رشتے داریاں ابھی بتائی گئی، وہ سب اس لڑکے کے لیے ہیں جس نے دودھ پیا ہے، لڑکا زید جس نے دودھ پیا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے اسی کا کوئی اور بھائی ہے بکر، یا اسی کی کوئی اور بہن ہے کلثوم، اس بھائی اور بہن کے لیے نہ دودھ پلانے والی سے کوئی رشتہ ہے، نہ ان کے شوہر سے کوئی رشتہ ہے، نہ ان کے رشتہ داروں سے کوئی تعلق ہے۔ خود اس زید کا سگا بھائی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، لیکن زید کا دودھ پینے کی وجہ سے جن دس رشتہ داروں سے تعلق پیدا ہوا، اس کے سگے بھائی بکر نے اگر اس عورت کو دودھ نہیں پیا تو اس کا ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، نہ دودھ پلانے والی عورت سے، نہ دودھ پلانے والی عورت کے شوہر۔ اب اس کے بعد دو چار متفرق مسئلے ہیں اور اس گفتگو کو ختم کر دینا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ آیا تھا کہ جس طریقے سے کسی شخص کے لیے اپنی ساس سے نکاح خراب ہے، جب ایک مرتبہ اس کی ساس بن گئی، یعنی کسی شخص نے کسی لڑکی سے شادی کر لی، تو اب اس کے لیے لڑکی کی ماں یعنی اپنی ساس سے نکاح حرام ہے، اسی طریقے سے اپنی رضائی ساس سے بھی نکاح حرام ہے. رضائی مطلب دودھ پینے کے رشتے کے حوالے سے، یعنی جس لڑکی سے شادی، اس کی سگی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا اور اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا جس کا دودھ اس لڑکی نے پیا ہے. اور پھر عین ہی اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کسی عورت سے شادی کر لی اور شادی کے بعد صحبت کر لی، تو جس طریقے سے اب اس کی یعنی اپنی سوتیلی بیٹی جس سے شادی کی ہے، اس کی اگر پہلے سے کوئی بیٹی ہو سوتیلی بیٹی، اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس سے شادی کر رہا ہے اس عورت نے اگر پہلے کسی بچی کو دودھ پلایا ہے، تو شادی کے بعد اور صحبت کے بعد اب اس دودھ پینے والی بچی سے بھی نکاح حرام ہے جو اس کی دودھ کے رشتے سے سوتیلی بیٹی بنے گی. یہاں تک یہ دو باتیں گزشتہ تقریر میں ہوئی. اب سات یا آٹھ مسئلے سمجھ میں آ گئے تو بہت بہتر ہے، اور سمجھ میں نہ آئے تو آپ انہیں ٹال دیجئے، اس کے بعد پھر آج ہی کے دن گفتگو آگے بڑھے. پہلا مسئلہ، اگر کسی شخص کی ماں نے یا دادی نے یا بہن نے یا بھابھی نے یا سوتیلی ماں نے کسی بھی لڑکی کو دودھ پلایا ہے، یہ پانچ رشتے داریاں ذہن میں رہیں، اگر کسی کی ماں نے یا سوتیلی ماں نے یا دادی نے یا بہن نے یا بھابھی نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا ہے، تو آپ اس لڑکی سے یہ شخص نکاح نہیں کر سکتا ہے. بات بہت آسان ہے، اگر ماں نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا ہے تو اب یہ اس کی بہن بن گئی، ماں نے جس لڑکی کو دودھ پلایا ہے وہ اس شخص کی بہن بن گئی، اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. سوتیلی ماں نے دودھ پلایا ہے، سوتیلی بہن بن گئی اور سوتیلی بہن سے بھی نکاح جائز نہیں. دادی نے دودھ پلایا ہے تو وہ اس کے باپ کی بہن بن گئی، اس سے اعتبار سے پھوپھی بن گئی اور پھوپھی سے نکاح جائز نہیں. اگر اس کی اپنی بہن نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا ہے تو اب وہ اس کی بھانجی بن گئی، بہن کی بیٹی، اور بہن کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں. اسی طرح اگر اس کی بھابھی نے کسی کو دودھ پلایا ہے تو وہ اس کی بھتیجی بن گئی اور بھتیجی سے بھی نکاح جائز نہیں. تو اگر کسی شخص کی ماں، سوتیلی ماں، دادی، بہن یا بھابھی نے کسی کو دودھ پلایا ہو تو اس شخص کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں. اور اگر بالفرض محال کسی شخص نے کسی ایسی لڑکی سے نکاح کیا جو ابھی دودھ پینے کے زمانے میں، اور نکاح کر لینے کے بعد ان پانچ میں سے کسی ایک عورت نے یا بہن نے یا بھابھی نے یا ماں نے یا دادی نے اس لڑکی کو دودھ پلا دیا، تو اب یہ نکاح خود بخود ٹوٹ جائے. فرض کیجیے کہ ایک لڑکے نے کسی دودھ پیتی بچی سے نکاح کی، بہن کو یہ پسند نہیں کہ میرا بھائی اس سے نکاح کرے، مگر نکاح سے روک تو سکتی نہیں ہے اس لیے کہ بھائی خود مختار، البتہ وہ یہ کر سکتی ہے کہ اگر اس کے پاس دودھ ہے تو وہ اپنا دودھ اس بچی کو پلا دے، اور اگر اس نے دودھ پلا دیا تو چاہے وہ کام اس نے صحیح کیا یا غلط کیا، بہرحال یہ عورت جو ہے، یہ لڑکی جو ہے جو دودھ پیتی بچی تھی، اس کا نکاح اس شخص کے ساتھ باطل ہو گیا. تو اگر کسی کی ماں، سوتیلی ماں، دادی، بہن یا بھابھی کسی بچی کو دودھ پلا دے تو اب اس کا نکاح اس بچی کے ساتھ غلط ہو جائے جس کی بہن یا بھابھی نے یہ کام کیا ہے. اور بہن اور بھابھی اگر کسی کو دودھ پلا دے تو وہ اس کی بھانجی یا بھتیجی بن گئی، نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر کسی کی بھانجی یا بھتیجی کسی کو دودھ پلا دے، ایک شخص کی بھانجی نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا، بہن کی لڑکی تھی، اس نے کسی بچی کو دودھ پلایا، اس سے بھی اس کا نکاح غلط ہے. اس لیے کہ انسان کے لیے اپنے بھائی اور اپنی بہن کی بیٹی سے نکاح حرام ہے. اور بھائی اور بہن کی بیٹی کا مقصد خالی بیٹی نہیں ہے بلکہ یہاں بھی وہی اصول ہے کہ جتنی بھی نسل کا سلسلہ آگے بڑھے گا, بھائی کی بیٹی, بھائی کی پوتی, بھائی کی نواسی, بھائی کی پرپوتی, بھائی کی پر نواسی, اسی طرح بہن کی بیٹی, بہن کی نواسی, بہن کی پوتی, جتنا یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے نیچے تک جاتا ہے, جتنا بھی بہن کی اولاد میں قیامت تک جتنی بیٹیاں ہوں گی اور بھائی کی اولاد میں قیامت تک جتنی بیٹیاں ہوں گی سب سے ایک آدمی کا نکاح حرام, یعنی ہر ایک اس کے لیے محرم. تو اب کسی کی ماں, سوتیلی ماں, دادی, بہن یا بھابھی اور ان کی اولاد میں سے کوئی بھی لڑکی, اولاد جیسے اولاد کے سلسلے میں سے کوئی بھی لڑکی دودھ پلا دے کسی کو, تو اب یہ شخص اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ ہو گیا ایک مسئلہ. اور اب صرف دو مسئلے بچے اور اس کے بعد تین جزوی مسئلے ہیں اور یہ گفتگو ختم. وہ دو مسئلے میں سے ایک مسئلہ تو وہ ہے جو گزشتہ ہفتے بیان کیا جا رہا تھا اور ذرا اس میں غلط فہمی پیدا ہو گئی. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی بیٹی کی اولاد کو دودھ پلا, چاہے وہ نواسی ہو یا نواسا ہو, اپنی بیٹی کی اولاد, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, کوئی بھی عورت اپنے نواسے یا نواسی کو دودھ پلا دے, تو اس کی اپنی بیٹی اس کے داماد پر حرام ہو جاتی ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں میں جدائی, شوہر اور بیوی والا رشتہ جو ہے اس رشتے کے حوالے سے جدائی ہوتی ہے. کوئی بھی عورت اپنی بیٹی کے اولاد, چاہے نواسی ہو یا نواسا, اس کو دودھ پلا دے تو اب جدائی ضروری, اس کی بیٹی اپنے داماد کے اوپر حرام ہو گئی. اور اس کی تشریح ہم نے کر دی تھی کہ جب بھی کوئی عورت اپنے نواسے یا نواسی کو دودھ پلا دے گی تو اب اس کی اپنی بیٹی جو ہے وہ اس کے داماد کی بیٹی بن جائے گی, اس اعتبار سے کہ جب اس نے اپنے نواسے کو یا نواسی کو دودھ پلایا تو اب یہ نواسا اور نواسی اس کے بیٹے بن گئے شرط, اور اس کی بیٹی بھی اس کی بیٹی ہے, وہ اس کی بیٹی ہے, نواسا بھی نواسی بھی اس کی بیٹی ہو گئی, یہ دونوں ہو گئی بہنیں. اور جب اس کی نواسی اس کے شوہر کی اولاد ہے, ایک عورت نے اپنی نواسی کو دودھ پلا دیا, وہ نواسی جو ہے وہ ہو گئی اس کی بیٹی. اب جب وہ اس کی بیٹی ہو گئی تو خود اس کی اپنی لڑکی اس کی بہن بن گئی, جب اس کی بہن بن گئی تو جب یہ نواسی کا جو باپ وہ اس کی بیٹی کا بھی باپ ہو گیا, یعنی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی بیوی بھی بن گئی, اپنے شوہر کی رشتے سے بیٹی بھی بن گئی, اس اعتبار سے بیٹی کا رشتہ مقدم سمجھا جائے گا, شوہر اور بیوی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. سمجھ میں آ گیا مسئلہ تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو نظر انداز کر دیجیے. صرف مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی عورت اپنی بیٹی کی اولاد کو دودھ پلا دے تو اس کی بیٹی اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اپنے داماد کی بلکہ اس مسئلے کو اور پلٹنے تو آسان ہو جائے گا, کوئی عورت اپنے داماد کی کسی بھی اولاد کو دودھ پلا دے, کسی بھی اولاد کو, فرض کیجیے داماد پاکستان کی طرح اگر سعادت مند ہے تو خیر ٹھیک ہے, وہ ایک ہی بیوی پالے گا, لیکن اگر ایسے علاقے بھی ہیں بلکہ عام مسلمانوں میں رواج زیادہ ہے کہ ایک شخص کی دو دو تین تین چار چار بیویاں ہوتی, تو اب اگر کوئی عورت اپنے داماد کی کسی بھی اولاد کو دودھ پلا دے, چاہے اپنی بیٹی کی اولاد ہو یا داماد کی دوسری بیویوں کی اولاد ہو, کسی بھی اولاد کو دودھ پلا دے, اس کی بیٹی اس کے داماد کے اوپر حرام ہو جائے گی اور رشتہ ٹوٹ جائے گا, خود بخود ختم ہو جائے گا یہ رشتہ. اس کے اندر ایک طرف تو خطرہ بھی ہے اور دوسری طرف فائدہ بھی ہے. تو فرض کیجیے ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی, شادی کرنے کے بعد اس کے داماد نے دوسری شادی کر دی, اب یہ عورت بڑی ناراض ہوئی, لیکن کرے تو کیا کرے, طلاق دلوا نہیں سکتی ہے, طلاق دلوانا اس کے اختیار میں تو ہے نہیں. ہاں یہ کر سکتی ہے کہ جب اس کے داماد کی دوسری بیوی کے یہاں اولاد ہے تو اس کی اولاد کو اپنا دودھ پلا دے تو اس کی بیٹی اس کے شوہر پر, اس کے داماد پر حرام ہو جائے گی اور بیٹی بغیر طلاق کے جان چھوٹ سکتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی عورت اپنے داماد کی کسی بھی اولاد کو چاہے وہ اس کی اپنی بیٹی کی اولاد ہو یا اپنی بیٹی کی جو دوسری سوکنیں ہیں جو سوک ہیں جو دوسری بیویاں ہیں اس کے داماد کی ان کی اولاد کسی کو بھی دودھ پلا دے تو وہ اس کی اپنی سگی بیٹی اپنے داماد پر حرام ہو جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گا دوسرے نکاح کے لیے وہ آزاد ہو جائے گی. البتہ اگر کوئی عورت اپنی بہو کو دودھ پلا دے اپنی بہو کے بیٹوں کو دودھ پلا دے بیٹی کے اولاد کو دودھ پلائے تو یہ مسئلہ ہوتا بیٹے کی اولاد کو دودھ پلا دے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور شوہر اور اس کے بیٹے اور اس کی بہو کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. یہ تو ایک مسئلہ جو ذرا مشکل لگ رہا ہے لیکن غور کریں تو بہت آسان مسئلہ ہے. اور اسی سے متعلق ایک چھوٹا سا مسئلہ اور ہے وہ ذرا مشکل مسئلہ ہے ہم صرف الفاظ میں بیان کیے دیتے ہیں تشریح نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ ہر ایک کے سمجھنے کا مسئلہ ہے بھی. کہ اگر کوئی یہ جو ابھی آپ نے مسئلہ سنا کہ اگر کوئی عورت اپنی بیٹی کی اولاد کو دودھ پلا دے تو اس کی بیٹی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ سگی بیٹی کا بھی ہے اور سوتیلی بیٹی کا بھی ہے. یعنی اگر کوئی عورت اپنی سوتیلی بیٹی کی اولاد کو دودھ پلا دے ایک عورت ہے اس کے شوہر کی پہلے سے کچھ اولاد ہے اور وہ اس کے شوہر کی جو پہلی لڑکی ہے اس کی شادی ہو چکی ہے اب اس کے یہاں بچے پیدا ہوئے یہ عورت اگر اپنے اس سوتیلی بیٹی کے بچوں کو بھی دودھ پلا دے تب بھی یہی مسئلہ ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی بیٹی کی اولاد کو دودھ پلا دے چاہے سگی بیٹی ہو یا سوتیلی تو اس کی یہ بیٹی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے. اور اب اس سلسلے کا ایک آخری مسئلہ اور پھر ان مسائل سے آپ کو نجات مل جائے گی. وہ آخری مسئلہ ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن بہرحال ہم بتا دیتے ہیں تاکہ ہماری گفتگو تشنا اور نامکمل نہ رہے. وہ آخری مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا. ایک عورت زینب تھی اس نے ایک لڑکے زید کو دودھ پلایا. اب اس زید کا زید جس نے عورت زینب کو دودھ پیا اس کے اپنے سگے ماں باپ بھی ہوں گے. اس لڑکے زید نے زینب کو دودھ پیا اور زینب کے شوہر کا نام علی ہے وہ تو ایک رشتہ داری ہے لیکن خود اس لڑکے زید کے اپنے سگے ماں باپ بھی تو ہوں گے تبھی تو یہ پیدا ہوا. ہر آدمی آدم و حوا کی طرح بغیر ماں باپ کے تو پیدا نہیں ہوتا اس کے اپنے ماں باپ بھی ہوں گے. فرض کیجئے کہ اس کے باپ کا نام ہم بکر سمجھتے ہیں اس زید کے باپ کا حقیقی باپ کا نام بکر اور اس نے ایک لڑکی زید نے ایک عورت زینب کا دودھ پیا ہے. اب اس زید کا جو باپ ہے بکر اس بکر کے لیے زینب کے پیٹ سے پیدا ہونے والی تمام کی تمام عورتیں حرام ہو جائیں گی. یہ ذرا پیچیدہ رشتہ ہے. جس لڑکے نے دودھ پیا اس لڑکے کے سگے باپ کے لیے دودھ پلانے والی عورت کی تمام وہ بیٹیاں جو اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں حرام ہو جائیں گی. جتنی عورتیں اس عورت زینب کے پیٹ سے پیدا ہوئی گی وہ ساری کی ساری اس بکر کے لیے یعنی دودھ پینے والے بچے کے سگے باپ کے لیے تمام عورتیں حرام ہیں. یہ ہو گیا ایک مسئلہ. کون سی لڑکیاں حرام ہیں جو اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں. البتہ جو اس کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی ہیں جن کو اس عورت نے دودھ پلایا ہے وہ اس کی بیٹیاں تو ہوں گی لیکن وہ اس کے لیے حرام نہیں ہوں گی زید کے باپ کے لیے دودھ پینے والے کے باپ کے لیے. بڑا مشکل مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے لیکن بہرحال مسئلہ بیان کرنا ہمارا کام ہے. پیش آ جائے تو سمجھ لیجیے پیش نہ آئے تو ڈیڑھ منٹ کی اور زحمت ہے نظر انداز کر دی. البتہ جو زینب کا شوہر ہے علی یعنی زید نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس عورت کا شوہر علی جو ہے اس علی کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ سب کی سب بکر کے لیے حرام رہیں گی چاہے وہ ان کی سگی بیٹیاں ہوں یا دودھ پینے کے رشتے سے اس کی بیٹیاں بنی. یہ ایک مسئلہ ہے کتنا آپ کی سمجھ میں آیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بس گفتگو اسی مقام پر ختم کر دی جائے تو دیکھ. اب آخر کے تین مسئلے. وہ تین مسئلے یہ کہ جس طریقے سے نکاح میں جو آپ نے کچھ مسئلے سنے تھے وہ یہاں پر بھی آتے ہیں. تین مسئلے نکاح میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ انسان اپنی بیوی کی بھانجی یا بھتیجی سے بغیر بیوی کی رضامندی کے نکاح نہیں کر سکتا ہے. اگر انسان اپنی بیوی کی بھانجی یا بھتیجی پسند آ گئی اس سے نکاح کرنا چاہے تو شرط کر تو سکتا ہے لیکن بیوی سے پوچھنا پڑے گا. یہ مسئلہ صرف سگی بھانجی اور بھتیجی کا نہیں ہے بلکہ بیوی کی جو دودھ کے رشتے سے بھانجیاں اور بھتیجیاں بنی ان سے بھی اگر نکاح کرنا چاہیں تو پہلے بیوی سے پوچھنا پڑے گا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, انسان بیک وقت دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. دو بہنوں سے اگر نکاح بھی کرنا چاہے تو ایک وقت میں دو بہنیں کسی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک بہن سے نکاح کر لی, اس کو طلاق دے دی, عدہ گزر گیا, بعد میں چاہے تو دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے. یہی رشتہ, یہ جس طریقے سے دو سگی بہنوں کے بارے میں مسئلہ ہے یعنی جو خون کے رشتے سے بہنیں ہوتی ہیں, اسی طرح دودھ کے رشتے سے جو بہنیں بنی تھیں, ایک عورت تھی اس کی اپنی سگی بیٹی اور اس نے دوسری کو دودھ بھی پلایا, تو اب یہ دونوں بیٹیاں اس کی ہو گئی لیکن دودھ کے رشتے سے, خون کے رشتے سے نہیں. ایک تو اس کی اپنی سگی بیٹی, ایک دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی بیٹی بنی, تو یہ دونوں اس کی بیٹیاں بن گئیں. تو آپس میں ان دونوں لڑکیوں کا کیا رشتہ ہوا؟ دودھ کا رشتہ ہوا. اب جس طریقے سے سگی بیٹیوں سے بیک وقت نکاح جائز نہیں, اسی طریقے سے جو دو بہنیں دودھ کے رشتے سے بہن بنی ہے ان سے بھی ایک وقت میں نکاح کرنا جائز نہیں. ایک کو طلاق دے دی جائے تب دوسرے سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور اگر مسئلہ پتہ نہ ہو, انسان نے دو ایسی بہنوں سے نکاح کر لیا کہ جو سگا ان کا کوئی رشتہ نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے سگا, لیکن دودھ کے رشتے سے دونوں بن گئی تھی آپس میں بہنیں اور اس سے نکاح کر لیا اور اس کو مسئلہ پتہ نہ ہو, تو اگر دونوں نکاح ایک وقت میں ہوئے تھے, ایک ہی وقت میں دو نکاح پڑھائے گئے تھے, تو اس صورت میں تو اب یہ اس کی مرضی پر ہے, ایک کو رکھے ایک کو طلاق. اور اگر ایک نکاح پہلے ہوا تھا, ایک نکاح کچھ دنوں کے بعد ہوا تھا, تو جو نکاح پہلے تھا وہ تو صحیح ہے, اور جو بعد کا نکاح ہے اس میں طلاق کی بھی ضرورت نہیں, وہ باطل ہو رہا ہے. اور اب آخری مسئلہ, یہ بھی نکاح کے مسائل ہی کی ایک شاخ ہے جو یہاں پر آئی. نکاح کے مسائل میں آپ نے سنا تھا کہ خدا نخواستہ اگر دو مردوں وہ رشتہ قائم ہو جائے جو قوم لوط کے اندر وارش تھا, خدا نخواستہ اگر کبھی دو مرد یا دو لڑکے اس بدترین گناہ کا شکار ہو جائے, کہ روایت یہ ہے کہ زنا کی وجہ سے خدا نے آج تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیا, لیکن یہ عمل اتنا بدترین عمل ہے کہ پوری قوم کو اس ایک عمل کی بنا پر خدا نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اگر خدا نخواستہ کبھی دو مردوں میں یہ رشتہ قائم ہو جائے جو قوم لوط کا عمل, تو اب یہ مسئلہ آ گیا کہ جو یہ عمل کرنے والا ہے جسے فاعل کہا جاتا ہے, وہ اب اس کی جو مفعول ہے جس کے ساتھ یہ عمل کیا گیا, اس کی ماں, دادی, بہن اور بیٹی سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام. جو کام کیا وہ تو حرام ہے ہی, اس کا گناہ ہے, اس کی سزا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جس نے یہ عمل کیا جو فاعل ہے, وہ اس مفعول کی جس کے ساتھ یہ فعل حرام کیا گیا, اس مفعول کی ماں سے اگر بعد میں کبھی نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں کر سکتا ہے, اس کی دادی سے اگر کبھی نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں کر سکتا ہے, اس کی بہن سے اگر کبھی نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں کر سکتا ہے, اس کی بیٹی سے اگر کبھی نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں کر سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. البتہ مفعول کیا ہے تو فاعل کی ماں بہن بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی حرام نہیں ہے, فاعل کے لیے حرام. بالکل اسی طرح جس طرح سگی ماں بہن اور بیٹی سے نکاح حرام, اسی طریقے سے اس مفعول کی جو دودھ کے رشتے سے ماں ہوئی, بہن ہوئی, بیٹی ہوئی, اس سے بھی نکاح کرنا حرام. فرض کیجئے کہ ایک شخص نے جس کا نام الف تھا, بے کے ساتھ پہلے حرام تھی, اب الف کے لیے بے کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہو گیا, بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہو گیا, ماں سے نکاح کرنا حرام ہو گیا, دادی سے نکاح کرنا حرام ہو گیا. اسی طریقے سے اگر بے کسی عورت کا دودھ دیا تو وہ بے کی ماں بن گئی, الف اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. اور بے نے جس عورت کا دودھ دیا ہے اس کی جو بیٹیاں
وہ دیکھی پہلے بن گئے الف اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے بے نے جس عورت کو دودھ دیا ہے اس کی جو نواسیاں وہ بے کی بیٹیاں بن گئی الف ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے. تو یہ مسائلات یہاں پر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی دودھ پلانے کے رشتے کے جتنے حرام مسئلے تھے وہ ختم ہوئے. البتہ توضیح المسائل میں اگر آپ جا کر دیکھ تو کچھ مسائل لکھے ہوئے کہ اگر فلا عورت فلا کو دودھ پلا دے تو اس کا شوہر اس پر حرام نہیں ہوتا, اس کا شوہر اس پر حرام نہیں ہوتا. وہ 10-15 مسئلے ہیں. وہ مسائل ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا. ایک تو یہ کہ وہ مسائل جب حرام نہیں ہوتا ہے تو آپ کو بتانا بھی ایک طریقے سے زیادہ مفید نہیں کہ جب کوئی حرمت کا رشتہ ہی قائم نہیں تو انہیں بتا کر کیا کیا جائے. یہ مسائل تو ہم نے یہ سمجھنے کے بعد بھی کہ بہت خوش اس مجبوری کے تحت بیان کیے کہ اس میں حرام کا رشتہ ہے, ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ 100-200 کسی کے گھر میں یہ رشتہ قائم ہو جائے, وہ اسی بہانے سن کر اس سے بچ جائے. لیکن جب یہ لکھا ہے کہ حرام نہیں ہوتا حرام نہیں ہوتا تو اتنے خشک اور پیش نہ آنے والے مسائل کو بیان کرنا اتنا ضروری نہیں. البتہ اگر کسی کو شوق ہے تو جا کر وہ مسائل کو توضیح المسائل میں دیکھ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ مسائل ختم ہوئے. اب ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اب عدے کے مسائل زیر بحث آئیں گے, لیکن چونکہ فقہ کتابوں میں عدے سے پہلے اولاد کے مسائل لکھے جاتے ہیں اور ہم فقہ کتابوں کی ترتیب کے مطابق چل رہے ہیں, اس لیے پہلے ہم اولاد کے مسائل بیان کر رہے ہیں. ابھی کچھ وقت ہے ہمارے پاس, اس لیے آج خطاب یہ لیتے ہیں, کل تفصیل سے آتے ہیں. کوئی شخص, کوئی لڑکا کسی کا بیٹا ہے یا نہیں یہ کیسے پتا چلے؟ کوئی لڑکا کسی کا بیٹا ہے یا نہیں یہ کیسے پتا چلے؟ یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں پتا نہیں چل رہا اس کا باپ کون, نہیں, اس کا ایک باپ بھی ہے, ایک ماں بھی, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اس کو کیا سمجھ لیا جائے گا؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, ماں تو اس کی مان لی جائے گی, لیکن کیا اس کے باپ کو باپ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ اب یہ مسائل ایسے ہیں جس میں کچھ کھلی کھلی باتیں بھی ہیں, لیکن کیونکہ باقی بات میں شامل ہے اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں. تین شرطوں کے ساتھ ایک بیٹا اپنے باپ کا بیٹا کہلاتا ہے, اور اگر ان تین میں سے کوئی ایک شرط بھی کم تو چاہے ماں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی خیال لایا ہی نہ جا سکے کہ اس نے خدا نخواستہ زنا کیا ہے, پہلے حرام کیا, پھر بھی یہ بیٹا اس باپ کا بیٹا نہیں کہلاتا. پہلی شرط تو یہ ہے کہ صحبت ہوئی, پہلی شرط یہ کہ شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی, اور صحبت کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ انذار ہوا یعنی منی نکلی. اگر اس نے صحبت نہیں کی, چاہے عورت کتنی ہی پاک اور پاکیزہ کیوں ہو, شرعاً اس بیٹے کو اس بات کا بیٹا نہیں سمجھا جائے. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ صحبت ہوئی ہو, ایسی صحبت جس کے اندر منی نکلی. دوسری شرط یہ ہے کہ بیٹا, یہ بیٹا جو پیدا ہوا ہے یہ کم از کم 6 مہینے کی مدت میں, زیادہ کا عرصہ گزر گیا, شوہر نے صحبت آج کی اور 6 مہینے میں کم کا عرصہ گزرا, شوہر نے آج صحبت کی, اس کے بعد ایک طویل عرصے تک بیوی سے صحبت نہ کی, اور 4 مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا. یہ مسئلہ نکاح کے مسئلے کو رکھیں تو زیادہ واضح ہو جائے کہ آج شوہر اور بیوی نے پہلی مرتبہ صحبت کی, اس کے بعد پھر نہیں کی صحبت ایک طویل عرصے تک, یہ آج پہلی مرتبہ صحبت اور روزانہ کرتے رہے اس کے بعد, لیکن 4 مہینے کے بعد ہی بیٹا پیدا ہو گیا, 5 مہینے کے بعد کوئی اولاد پیدا ہو گئی, 5.5 مہینے کے بعد کوئی اولاد پیدا ہو گئی, 6.5 مہینے کے بعد کوئی اولاد پیدا ہو گئی, 6
چھ مہینے میں دو دن کی اور کوئی اولاد پیدا ہو گئی، تو باوجود یہ کہ اس عورت کا دامن ہر گناہ سے پاک سمجھا جائے، یہ بیٹا جو ہے اس شوہر کی اولاد نہیں سمجھا جائے، کم از کم چھ مہینے کا عرصہ گزرنا چاہیے۔ چھ مہینے سے کم کے عرصے میں اگر بیٹے کی یا بیٹی کی ولادت ہوگی تو وہ اس باپ کا بیٹا اور بیٹی نہیں کہلائے گی۔ یہ مسئلہ ابھی ہم آپ کو بتا دیں، اگلا جملہ کہہ کر اور پھر آج کی گفتگو ختم۔ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، فرض کیجئے کہ پانچ مہینے کے بعد اولاد پیدا ہو گئی، شوہر کو اپنی بیوی پر پورا اعتماد ہے کہ میری بیوی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے یہ سوچا کہ قدرت کا نظام ہے، ہو سکتا ہے اس حساب سے پانچ مہینے کے بعد میری اولاد پیدا ہو گئی ہوں، یہ میرا ہی بیٹا ہے، یہ سوچ کر وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ دنیا والے ہو سکتا ہے تعریف کریں کہ دیکھو کتنا نیک شوہر ہے، اپنی بیوی پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا، لیکن شریعت نے یہ کہا کہ اس نے اس کے لیے حرام کر دیا، اس لیے کہ جب اس نے اسے پانچ مہینے کے باوجود اپنا بیٹا سمجھ لیا تو، اور جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ چھ مہینے سے پہلے اس کا بیٹا ہو نہیں سکتا، تو آپ اس نے بیٹا سمجھ لیا۔ ایک دنیا والوں نے ہو سکتا ہے بابا کر بیٹھے کہ دیکھو اس نے اپنی بیوی پر کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی شک نہیں کیا، اپنا بیٹا سمجھ لیا، لیکن شریعت اس کی مذمت کرے گی اور اس سے پہلے حرام کا مرتکب قرار دے گی، اس لیے کہ بیٹا سمجھ لینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں میرا بیٹا، جب آپ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اب وہ آپ کی میراث میں سے حصہ لے گا۔ اب اگر آپ اس بیٹے کو چھوڑ کر دو اولادیں اور اس بیٹے کو ملا کر تین اولادیں، تو وہ میراث جو دو آدمی میں تقسیم ہونا تھا آپ نے اسے بیٹا تقسیم کر لیا، تین آدمی میں تقسیم، تو جو دو بیٹوں کے حق سے کمی ہوئی وہ آپ کے اس فیل کی وجہ سے ہوئی جس کی وجہ سے آپ گناہگار ہیں۔ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے شریعت کا، یہ بظاہر دیکھنے میں تو بڑی اچھی بات لگی کہ کتنا اعتماد ہے اسے اپنی بیوی پر اور کتنا یہ بچنا چاہتا ہے اس قسم کی برائی سے کہ اتنے باوجود یہ کہ شریعت چھ مہینے کہہ رہی ہے بیٹے کی مدت، یہ پھر بھی اسے اپنا بیٹا مان رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ پہلے حرام کا ارتکاب مرتکب قرار پا رہا ہے، تو بڑا نازک مسئلہ۔ چھ مہینے سے کم میں اگر بیٹے کی ولادت ہو جائے تو اسے کبھی اس کی اولاد سمجھا ہی نہ جائے۔ ہاں یہ اچھا ہے کہ آپ بیوی پر کوئی الزام نہ رکھیں، کوئی برا خیال ذہن میں نہ لائے، اسے پرورش، اسے پروان چڑھائے، اس کی پرورش کرے، لیکن اسے اپنی اولاد سمجھ کر اپنی میراث میں سے اس کا حصہ قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح وہ پیش امام بنے، اسی طرح وہ مشتحد بنے جس کی تقلید کی جائے، سب ذمہ داری باپ پر جائے۔ تو بڑا نازک مسئلہ ہے شریعت کا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم ایک طرف بیٹی کرنے جا رہے ہیں تو اولاد کے حق میں، تو دوسروں کے حق میں برائی نہ ہونے کا۔ اور تیسری اور آخری شرط جس پر ہماری گفتگو ختم، وہ یہ ہے کہ ایک سال سے زیادہ حمل کی مدت نہ ہو، زیادہ سے زیادہ حمل، پیٹ میں بچہ شریعت کے نقطہ نظر سے ایک سال رہ سکتا ہے، اگرچہ اس میں علماء میں اختلاف، کچھ علماء نو مہینے کے قائل ہیں، کچھ علماء دس مہینے کے قائل ہیں، آخر کوئی ایک سال کو کہتے ہیں کہ ایک سال بھی صحیح سمجھا جائے، یعنی شوہر نے آج کے بعد آج آخری مرتبہ بیوی سے صحبت، اس کے بعد صحبت نہیں۔ اب اگر آج کے بعد سے ایک سال کے اندر بھی بچہ پیدا ہوا تب بھی یہ اسی باپ کی اولاد سمجھا جائے، لیکن آج کے بعد جب شوہر نے صحبت بند کر، اگر تیرہ مہینے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا تو چاہے بیوی پر کوئی الزام نہ لگایا جائے، لیکن یہ تیرہ مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچہ جس باپ کا نہیں ہے کہ جس نے تیرہ مہینے سے اپنی بیوی کی قربت کو اختیار نہیں کیا۔ یہ مسئلہ تھوڑی تشریح چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ گفتگو شروع ہو گئی ہے اسی سلسلے کے کچھ اور مسائل، جس کے اندر کچھ واجبات، کچھ سنت اور کچھ اور اہم مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئیں گے، اور خاندانی منصوبہ بندی کا مسئلہ اور اسی سے متعلقہ کچھ اور مسائل بھی ہیں، وہ سب کے سب آئندہ جمعے کو انشاءاللہ آئیں گے۔ تو آئندہ جمعے کی گفتگو اولاد کے احکام کے متعلق ہوگی، جو ایک ماں جو ایک باپ کے لیے جاننا واجب ہے۔ ضرور بھیجیں محمد والے ہاں۔ اب جو آپ کا ایک سوال ہے کہ پانچ مہینے کے اندر ایک بچہ پیدا کیسے ہو گیا، یا ہم عورت پر یہ الزام لگائیں کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اور یا پھر اس کی کوئی وجہ پیش کریں، عورت پہ الزام لگانا تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک چار گواہ نہ مل جائیں، یا شوہر خود الزام نہ لگے۔ شوہر اگر اپنی بیوی پر الزام لگانا چاہے تو چار گواہوں کے بغیر بھی چار قسمیں کھا کر الزام لگا سکتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے، قوانین قدرت سے بچہ پانچ مہینے میں ساڑھے پانچ مہینے میں پیدا ہو گیا،
لیکن اتفاقات اور چیز ہوتے ہیں، شریعت کے احکامات اور چیز ہوتے ہیں. اب اگر یہ فرض کیجیے فقہی مسئلہ ہے، سوال آپ نے بہت اچھا کیا، یہ فقہی مسئلہ ہمارے کسی غیر شیعہ دوست کے تک یہ کیسٹ پہنچ گیا ہے، وہ کہے کہ پھر امام زمانہ کے بارے میں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ولادت ہو گئی، جناب عیسیٰ کے بارے میں کہ صرف 24 گھنٹے ہم رہا اس کے بعد صرف 24 گھنٹے میں ولادت ہو گئی، تو آپ کے فقہ کے اعتبار سے تو وہ مسئلہ غلط ہو گیا. بہت بڑا الزام آ سکتا ہے یہاں فقہ اور امامت ٹکرا رہے ہیں ایک دوسرے. تو وہ جو اتفاقات ہیں یا معجزات ہیں یا قدرت کی علامتیں ان کو چھوڑ کر، اسی لیے ہماری فقہ نے یہ کہا کہ 5 مہینے میں پیدا ہو جائے تو بیوی پر الزام نہیں لگے گا، عورت پر الزام نہیں لگا سکتے. یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ زنا زیادہ ہے یا حرام زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا اتفاق ہو گیا، کچھ ایسی بات ہو گئی، لیکن برائی کے دروازے کو روکنے کے لیے، چونکہ 100 میں سے 99.99% کیسز بچہ 6 مہینے سے پہلے پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اصل مسئلہ تو تقریباً 8 مہینے کا ہے، 7 مہینے 8 مہینے، 6 مہینے بھی اس لیے رکھا کہ اس میں بھی کچھ بچوں کی ولادت ہو جاتی ہے، کیونکہ 99.99% کیسز ایسے کہ 6 مہینے سے کم ہو ہی نہیں سکتا. اگر فقہ اس کی اجازت دے دی تو جتنے بھی حرام کرنے والے تھے ان سب کے لیے بچنے کا ایک راستہ بھی نکل آتا. پوری اس کا مسئلہ ہے کہ 6 مہینے سے پہلے ولادت ممکن ہے، لیکن وہ ایک معجزہ کہا جائے گا یا علامت کہی جائے گی، اور وہ معجزہ یا آیات الہیہ ہر ایک کے ساتھ پیش نہیں آتے، عوام الناس کے ساتھ. اور فقہ کا تعلق ہم سے اور آپ سے، جن سے فقہ کا تعلق ہے ان کے ساتھ یہ معجزات پیش نہیں آتے، اس لیے ہمارے اوپر یہ پابندی لگائی ہے. لیکن یہ چونکہ ممکن ہے کہ 6 مہینے سے پہلے کوئی پیدا ہو جائے، اس لیے عورت پر کوئی الزام لگانا بھی پہلے حرام سمجھا جائے گا. گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو جاری تھی اس موضوع پر، اور مسئلہ یہ کہ تم دل البلا بتر کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر و بتر کے اغاثت المنحوف و بتر کے اعانت المظلوم. کہ جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا بلائیں نازل کیوں ہوتی ہیں، تو میرے امام نے جواب دیا تھا کہ بلائیں جب آئیں اسی لیے آئیں گی کہ مصیبت زدہ پکار رہا اور کوئی اس کی پکار کا جواب دینے والا نہیں، مظلوم صدا بلند کر رہا اور کوئی مظلوم کی صدا کا سننے والا نہیں، امر بالمعروف نیکیاں چھوڑی جا رہی اور کوئی ان کا حکم دینے والا نہیں، برائیاں کی جا رہی اور کوئی ان سے روکنے والا نہیں، جب آئیں گی بلائیں تو ہمیشہ سبب یہی ہوگا کہ مظلوم کی مدد سے کوتاہی کی گئی، مصیبت زدہ کی پکار کا جواب نہیں دیا گیا، نیکی کا حکم نہیں دیا گیا، برائی سے نہیں روکا گیا. تو ہماری گفتگو جاری تھی مظلوم کی مدد کے موضوع پر، کہ مظلوم کی مدد اور مظلوموں میں خاص طور پر یتیم کہ جس کی فضیلت جس کا مقام یہ، ایک طرف شریعت یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں بلاؤں کو دور کرنا مظلوم کی مدد ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ من اصبح ولا یعتب بامور المسلمین فلیس منا، کہ جو صبح کو بیدار اور بیدار ہو کر یہاں اس کے ذہن میں دوسرا خیال آتا کہ آج یہ کام کرنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے، لیکن اس کے ذہن میں کسی مسلمان کی مدد کا خیال موجود نہ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن فلیس بمسلم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو دوسری طرف مظلوم کی مدد عذاب قبر سے بھی نجات کی ضامن اور جہنم سے رہائی کا پروانہ. مظلوم کی مدد ستمگر کی اس کی مصیبت کے اندر آگے بڑھ کر ایک بیکس کی ایک زیر دست کی مدد کرنا، یہ مومن کی اہم ترین علامت بتائی گئی اور یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا اور بڑی کثرت کے ساتھ لکھا، بڑی تاکید کے ساتھ لکھا کہ خالی یہی مت سمجھو کہ اگر تم کسی کو پیسے دے رہے ہو تو اس کی مدد ہو گئی، اگر تم کسی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تھوڑا ہاتھ بٹا رہے ہو تو اس کی مدد ہو گئی. کتاب درر المطالب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. ایک مرتبہ میرا مولا عمبر کے ساتھ کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا، کوفے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، کوفے کے محلات کو عبور کر رہے تھے، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا اور اس خیمے کے اندر کوئی مصیبت زدہ عورت بیٹھی ہوئی انتہائی پریشان حالی کا شکار معلوم دیتی، چہرے پر آثار پریشانی، لباس سے آثار فلاکت نمایاں، چھوٹے چھوٹے بچے کچھ رو رہے ہیں, کچھ سو رہے ہیں, کچھ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور کچھ بچے ماں کے دامن کو تھام کر فریاد کر رہے ہیں کہ ماں کا ایک گرامی کھانا کب تیار ہو. روایت کے اندر یہ موجود کہ میرے مولا نے یہ منظر دیکھا کہ وہ عورت چولہے کے اوپر دیگچی کو رکھے ہوئے کھانا پکا رہی. لیکن جب کبھی بچہ یہ سوال کرتا ہے کہ کھانا کب تیار ہوگا, ماں یہ کہہ کر بات ٹال دیتی ہے کہ چھوڑی دے, میرا مولا آگے بڑھا. اکبر کہتے ہیں کہ میں اپنے امام کے ساتھ تھا, جب ہم لوگ آگے بڑھے تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ اس دیگچی میں صرف سادہ پانی اور ماں اسے چولہے پر چڑھائے اسی سادہ پانی کے اندر چمچے کو بار بار ہلا رہی اور بچوں سے کہتی جا رہی ہے کہ تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو جاتا. میرے مولا نے یہ منظر دیکھا. انور کہتے ہیں کہ الٹے قدموں میرے مولا واپس تھے, میں اپنے امام کے ساتھ آیا. مولا اپنے گھر میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد آٹا چاول اور کھجورے اپنی کمر پر رکھے ہوئے باہر نکلے. میں نے تڑپ کر کہا کہ یا امیر المومنین یہ بوجھ مجھے اٹھانے دی. مولا نے منع کر دیا, کہا انور آج اس وزن کو اٹھانے کا میں ہی زیادہ سزاوار ہوں, اور یہ کہہ کر میرے مولا چل. روایت یہ ہے کہ اس عورت کے خیمے میں داخل اور ایک مرتبہ اس عورت سے کہا کہ ہاں تو اطمینان سے ایک طرف بیٹھ جا, ہم تیرے اور تیرے بچوں اس مصیبت مدد کرنا چاہتے ہیں. وہ عورت ایک گوشے میں بیٹھ گئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہلانے لگی. ادھر انور یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے مولا نے پہلے تو آٹا گوندا اور آٹا گوندنے کے بعد پھر میرے مولا نے چولہے کے اوپر کھانا چڑھایا اور جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک مرتبہ ان بچوں کو جو سو رہے تھے جگایا, جو جاگ رہے تھے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے بعد ایک ایک لقمہ اٹھا کر ایک ایک بچے کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے جا رہے ہیں. ذرا دیکھتے جائیے امیر المومنین, ایک ایک بچے کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ بچوں کا پیٹ بھر گیا. میرے مولا انور یہ کہتے کہ میرے مولا کی ذمہ داری بظاہر ختم ہو گئی, لیکن میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میرے مولا اپنے مقام سے کھڑے نہ ہوئے, خیمے سے باہر نہ نکلے, بلکہ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے, کسی بچے کو گدگدی کرنے لگے, کسی بچے کا بوسا لینے لگے, یہاں تک کہ کھیلتے کھیلتے ایک مرتبہ میرا مولا گوسپن بن گیا. ایک مرتبہ میرا مولا گھوڑا سواری کے گھوڑے کی شکل میں آ گئے اور اس کے بعد بار بار بچوں کو اپنی کمر پر بٹھا کر خیمے کا چکر لگانے لگے. ذرا دیکھتے جائیے کائنات کا مولا بچوں کے ساتھ کھیلتے جا رہے ہیں اور بار بار سواری کی شکل میں تمام خیمے کا چکر لگا رہے تھے, تو چکر لگاتے لگاتے بھی بار بار میرے مولا اپنے حلق سے ایسی ہی آوازیں نکال رہے تھے جیسی آوازیں سواری کا جانور نکالا کرتا. میں یہ منظر دیکھ کے پریشان تھا. ایک مرتبہ روایت یہ کہ جب تمام بچے خوب اچھے طریقے سے کھیل ہرے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اب آرام کے ارادے سے بچے اپنے اپنے بستروں کی جانب چلے, تب میرا مولا خیمے سے باہر نکلی. میں بھی اپنے مولا کے ساتھ چلا. جب آپ باہر آ گئے تو میں نے کہا کہ یا امیر المومنین, آج میں نے آپ کے ساتھ دو عجیب باتوں کا مشاہدہ کیا. ایک بات کی وجہ تو میری سمجھ میں آ گئی, دوسری بات میری سمجھ میں نہیں آتی. یا امیر المومنین, آج میں نے دیکھا کہ اتنا بھاری بوجھ اس بڑھاپے کی حالت میں آپ اپنی کمر پر اٹھا کر چلے اور مجھے ذرا سا وزن بھی اٹھانے کا موقع نہ دیا, لیکن یہ بات میری سمجھ میں آتی کہ شاید آپ ثواب و فضیلت کو زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یا امیر المومنین, میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جب آپ نے کھلا دیا, پلا دیا, سامان پہنچا دیا, پیٹ بھر دیا, اس کے بعد کتنی دیر تک آپ وہاں ٹھہرے رہے اور سواری کا جانور بن کے بچوں کو کھلاتے رہے. تو جواب دیا کہ اے پیغمبر, خدا صرف یہی نہیں چاہتا کہ تم مصیبت زدہ کا پیٹ بھر دو, بلکہ میں یہ چاہتا تھا کیونکہ خدا بھی یہی چاہتا کہ جب میں یہاں سے نکلوں تو ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور جس طرح سے ان کا پیٹ بھرا اسی طرح سے ان کا دل بھی خوش اور مطمئن ہو جائے. اے پیغمبر, جس طرح سے ان کا پیٹ بھرنا میری ذمہ داری تھی اسی طرح سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی میری ذمہ داری تھی. اب اس سے پہلے کہ اس واقعے کے نتائج پر ہم غور کریں,
ایک چھوٹی سی بات جو موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن بیان کرنے کو دل چاہتا کہ بار بار ہم یہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ آل محمد کا مقام تو اتنا بلند اور اتنا بالا کہ ہم کیا اور ہماری عقلیں جو الفاظ ساتھ چھوڑ جائیں عقلیں جواب دے جائیں لیکن آل محمد کے مقام کی معمولی سی معرفت بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن بار بار ہم یہی کہا کرتے ہیں کہ جو جہالت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں آل محمد کی فضیلت کو بیان کرنے سے اور جو حماقت والی باتوں کے ذریعے سے آل محمد کی فضیلت ثابت کی جاتی وہ بعد میں پوری قوم کے لیے انتہائی نقصان کا سبب بن جاتی. آپ نے بھی بار بار ذاکرین کی زبانی سنا ہو اور ہم نے بھی سنا کہ دیکھیے ایک مرتبہ امام حسین نے ضد کی تو پیغمبر ان کی سواری کا جانور بن گئے اور امام حسین پیغمبر کی پشت پر سوار ہو گئے. یہاں تک کہا جاتا یقینی طور پر یہ محبت رسالت, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا کہ دیکھیے اب حسین رسول کی پشت پر سوار تھے اور آج رسالت امامت کے اشاروں پر حرکت کر رہی تھی. امامت جہاں چاہتی ہے رسالت کو لے جاتی ہے. بس پتہ چلا کہ امامت کا مقام کتنا بلند. لیکن ہماری کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے یتیم بچے آج علی کی پشت پر سوار تھے اور جیسی خواہش ظاہر کر رہے تھے ویسے میرے مولا حرکت کرتے چلے جا رہے. اس قسم کی مکانہ باتوں کے ذریعے اگر ہم حسین کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام باتوں سے انتہائی برتر و اعلیٰ, تو کل کوئی ہمارا دشمن کھڑے ہو کر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پھر یہ یتیم بچے امامت سے افضل ہو گئے اس لیے کہ رسالت امامت کے تابع ہیں. تو یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے تابع امامت. اور پھر کسی بھی ایسی کتاب کا نام لے کر جو دنیا میں کہیں موجود رہی ہے یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ ان بچوں کے نام فلا فلا تھے, بس پتہ یہ چلا کہ فلا فلا علی سے زیادہ افضل. تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم کسی بےکس کی مدد کرو, ایسی مدد کی جائے کہ وہ مطمئن ہو جائے, وہ خوش ہو جائے, وہ مسرور ہو جائے, اسے خوشی عطا کرو. خالی پیسے دے دینے کا نام خوشی نہیں. پیسے تو ہمارے وہ سرمایہ دار بھی دیتے ہیں جن کے پاس لمبے لمبے رجسٹر ہوتے ہیں, نام اور پتہ ہوتا ہے, ہر ایک کی عزت کو اتارا جاتا ہے اور تھوڑے سے پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے یتیم کی مدد, اس چیز کا نام نہیں ہے. بہت لوگ احتیاط کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پیسے دینے کے معاملے میں, شجرہ نسب دریافت کیا جاتا ہے, بال کی کھال نکالی جاتی ہے. لیکن میرے مولا کا ایک واقعہ موجود ہے اور خاص طور پر جو لوگ علماء کرام پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی اس واقعے کو سنتے چلے. راوی یہ کہتا ہے غالباً ابو بصیر ہیں, نام صحیح طریقے سے اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں. بہرحال یہ کتاب شرح اللہ یا ذرح الفقی کی کتاب الزکات کے اندر یہ واقعہ درج. راوی یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے چھٹے امام امام جعفر میں اپنے چھٹے امام کے پاس پہنچا اور چھٹے امام کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا. مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری. ایک مرتبہ اثناء گفتگو میں نے کہا کہ مولا آپ کا ایک شیعہ جس کا نام عمر ہے وہ ایک مرتبہ عیسیٰ ابن آریون کے پاس جو کوفے کے ایک مالدار مومن آل محمد ان کے پاس گیا اور جا کر یہ کہا کہ میں حاجت مند ہوں اور حاجت میں اپنی حاجت کو پوری کروانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. جب مومن آل محمد عمر نے دوسرے مومن آل محمد عیسیٰ کے پاس جا کر سوال کیا تو ایک مرتبہ عیسیٰ ابن آریون نے جواب دیا کہ میرے پاس مال زکات بھی اور میرے پاس غریبوں کو دینے کے لیے کچھ اور پیسہ بھی ہے لیکن میں تجھے دینے کو تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ میں نے ایک مرتبہ تجھے گوشت والے کی دکان پر کھڑے ہوئے گوشت خریدتے ہوئے دیکھا تھا اور ایک مرتبہ کھجور والے کی دکان پر کھڑے ہوئے تجھے کھجور خریدتے ہوئے دیکھا تھا. گوشت اور کھجور اس دور کی اعلیٰ ترین غذاؤں میں شامل ہوتی. اب بھلا میں کیسے تیری امداد کروں؟ یہ سنتے ہی مومن آل محمد عمر نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ اے عیسیٰ ابن آریون, گوشت اور خرمے کی دکان پر یقینا میں کھڑا لیکن اس وقت میرے پاس صرف ایک درہم, آج کے حساب سے بھی دیکھیں تو 7 یا 8 روپے, اس دور کے حساب سے دیکھیں تو 2 آنے یا 4 آنے, اور ایک تہائی درہم سے میں نے تھوڑا سا گوشت خریدا ایک تہائی درہم سے میں نے تھوڑا سا خرما خریدا اور ایک تہائی درہم سے میں نے اپنے گھر کا خرچ چلایا. ایک مرتبہ عیسائی ابن ایوب نے جواب دیا کہ نہیں, میں اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہوں, تیری کسی بات کو سننے کو تیار نہیں. راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں تک سنایا, دیکھا کہ امام ایک مرتبہ اپنی پیشانی پر اپنا ہاتھ امام نے مارا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے پیشانی کو پکڑ کر سر جھکا لی اور کافی دیر تک کسی غم کی حالت میں, کسی افسردگی کی حالت میں امام سر کو جھکائے بیٹھے رہے اور اس کے بعد سر اٹھا کر کہنے لگے کہ اے مجھ سے سوال کرنے والے, کیا ہمارے مومنوں کو اور خاص طور پر مالدار مومنوں کو یہ نہیں پتا کہ خدا نے ہر صاحب مال کے مال میں غریب مومنوں کے لیے حق رکھا ہوا, اور اگر اس حق سے ان غریب مومنوں کی ضروریات پوری نہ ہو تو پھر ان کے لیے واجب ہے کہ اس سے بڑھ کر اپنی جیب سے ان کی ضروریات پوری کرے, اور یہ ضروریات خالی پیٹ بھرنے کے لیے نہ ہو بلکہ ان کا پیٹ بھی اسی سے بھرا جائے, ان کی پوشاک کا انتظام بھی اسی سے کیا جائے, یہ امام کے الفاظ, ان کی سواری کا انتظام بھی اسی سے کیا جائے, ان کی شادی کا انتظام بھی اسی سے کیا جائے, انہیں اتنا دیا جائے کہ وہ چاہیں تو حج کر سکے, اور وہ اگر صدقہ اور خیرات کرنا چاہیں تو اتنا دیا جائے کہ وہ صدقہ اور خیرات کر سکے, اور خاص طور پر عمر جیسے مومن کو جو انتہائی نیکوکار و پرہیزگار. امام ایک اصول بتا رہے کہ دو آنے اور چار آنے دے دینے کا نام یتیم کی مدد نہیں, روپے دو روپے حوالے کر دینے کا نام غریب کی مدد نہیں, اتنا دو اور ایسا دو کہ اس کا پیٹ بھرے, اس کی پوشاک بہترین پوشاک ہو جائے, اتنا دو اور ایسا دو کہ وہ شادی کر سکے, سواری کا انتظام کر سکے, اور اس قابل ہو جائے کہ اپنی جیب سے صدقہ اور خیرات کر سکے, اس قابل ہو جائے کہ خود سے حج کو انجام دے سکے. آج کے ماحول میں پلٹ کر دیکھ لیجیے, امام کی محبت کا نعرہ لگانے والے, امام کے نام کا نعرہ لگانے والے, امام کی محبت کا دعویٰ کرنے والے, فقیر اور غریب کے نام پر آنکھوں میں آنسو لے آنے والے, لیکن جب ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھتے ہیں ایک عالم کی زندگی پر کیسے کیسے اعتراضات ہیں جو نہیں کیے جاتے ہیں. غریب اور فقیر کو 100-200 روپے دے کر یہ سمجھا جاتا کہ گویا حاتم کی قبر کے اوپر لاش مار دی, لیکن یہ نہیں ہے غریب کی مدد, یہ نہیں ہے کسی بے سہارا کی مدد, یہ نہیں ہے کسی یتیم کی مدد. یتیم کی مدد, غریب کی مدد, اجر کتنا بڑا ہے, ثواب کتنا بڑا ہے, یہ بھی آپ سنتے چلیں, لیکن ساتھ ساتھ ذہن میں رہے کہ ہمارا مقصد مدد سے کون سی مدد. موضوع آگے بڑھ رہا ہے کہ غریب کی مدد اور یتیم کی مدد اور مظلوم کی مدد, لیکن کیسی مدد کہ 2 روپے 4 روپے 6 روپے ہاتھ میں رکھ کر یہ سمجھا کہ مدد کر دی, وہ مدد نہیں. ایک طرف پیسہ دو تو اتنا کہ جتنا امام نے بتایا, اور دوسری طرف خالی پیسہ ہی نہیں بلکہ ایسی مدد کرو کہ جس سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. میرے مولا نے کہا کہ پیٹ بھر کر میں باہر نہیں نکلنا چاہ رہا تھا بلکہ میں چاہ رہا تھا کہ یتیم کا پیٹ بھی بھر جائے, اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بھی پیدا ہو جائے. چاہے یہ مسکراہٹ پیدا کرنے کے لیے علی کو اس کی سواری بننا پڑے, علی سواری بننے کو تیار, ایسی مدد کیجیے تو اس کا ثواب اور فائدہ کیا. سید نعمت اللہ حجازی, کتاب ہے روضات الجنات, اور اس میں سید نعمت اللہ جزائری کا ایک واقعہ درج ہے. سید نعمت اللہ جزائری ایک بہت بڑے عالم دین اور شیعوں کی عظیم ترین کتاب بہار الانوار جو علامہ ملدی کی تالیف ہے, اس کے اندر نعمت اللہ جزائری کا بہت بڑا ہاتھ ہے علامہ ملدی کی مدد کرنے میں. انتہائی غربت کی عالم میں ان کا بچپنا گزرا اور خربوزے کے چھلکے کھا کے تعلیم حاصل کی, اور بعض اوقات تو ہفتوں گزر جاتے اسی حالت میں کہ روزہ رکھا ہوا اور اتنے پیسے بھی پاس نہیں کہ روزہ افطار کر سکے. بڑی غربت و تنگستی و کسرت میں انہوں نے اپنا بچپنا اور جوانی کا ابتدائی حصہ گزارا, مگر علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا کہ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے شہر میں ہنستے پھرتے جہاں کسی عالم کا نام سنا اور فوراً لپک کر اس کے پاس پہنچے کہ کچھ یہاں سے بھی حاصل کر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچپنے اور جوانی کا بڑا حصہ اسی طرح سے گزار دیا, فاقے کر کر کے, پھٹا پرانا لباس پہن پہن کے, پیدل سفر طے کر کر کے, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس طرح گھومتے پھرتے بڑا حصہ میں نے گزار دیا، لیکن وہ علم مجھے کہیں سے حاصل نہ ہو سکا اور ایسا عالم نہ مل سکا کہ جس سے پڑھ کر مجھے بھی سکون و اطمینان حاصل ہو۔ اسی دوران مجھے پتا چلا کہ امتحان میں ملا محمد باقر مجلسی ایک صاحب علم، بڑی شہرت سنی، بڑا چرچا سنا، ایک مرتبہ سوچا کہ جہاں اتنے مقامات کی طرف گئے ہوں یہاں بھی پہنچ آیا میں امتحان اور علامہ مجلسی کے درس میں شریف، جتنا سنا تھا اس سے بڑھ کر علامہ مجلسی اور ان کے علم کو میں نے پایا سنا کہ جب مجھے اپنے مطلب کا عالم مل گیا تو اب میں نے انتہائی توجہ کے ساتھ علم دین کو حاصل کرنا شروع کر دیا اور علم دین کو اتنی محنت کے ساتھ حاصل کیا کہ انتہائی قلیل وقفے علامہ مجلسی کے جتنے پرانے شاگرد ان سب سے میں آگے نکل گیا اور ایک بڑا نمایاں مقام ہو گیا علامہ مجلسی کی بارگاہ۔ یہاں تک میری محنت اور میری ترقی کو دیکھ کر علامہ مجلسی مجھ سے اتنی محبت کرنے لگے کہ میں ان کے گھر کا ایک فرد سمجھا جانے لگا اور انہی کے ساتھ اس نے بیٹھنے اور زندگی گزارنے لگا۔ اب سید نعمت اللہ جزائری جن کا بچپنا ذرا پریشانی کی حالت میں گزرا، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں علامہ مجلسی کے ساتھ رہ رہا تھا، ان کے علم، ان کی قابلیت اور ان کی خدمات میں کسی کا کوئی شبہ، لیکن مجھے ذرا اعتراض تھا علامہ مجلسی کی طرز زندگی۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ بہترین لباس پہنا کرتے ہیں، بہترین کھانا کھایا کرتے ہیں، مکان بھی ان کا انتہائی خوبصورت مکان اور دولت بھی ان کے پاس بے انتہا آتی رہتی، اور جب کچھ اور ان کی مجھ سے محبت بڑھ اور رفتہ رفتہ میں ان کے گھر کے معاملات میں دخیل ہو تو میں نے دیکھا کہ میں تو علامہ مجلسی کے لباس پر اعتراض کر رہا ہوں، ان کے گھر کے اندر کام کرنے والے خادم اور کنیزے کرک اور کشمیر کے بہترین لباس کو پہنے ہوئے زندگی گزارا کرتے ہیں۔ مجھے اور حیرت ہو کہ اپنے خادموں کو یہ اتنا بہترین لباس پہنایا کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، وہ خیال جو ہر اس شخص کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جس نے ابھی علم دین کو مکمل حاصل نہ کیا کہ یہ امام کی طرف سے زندگی کیوں نہیں گزارتے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں تصور تو یہی ہے کہ امام نے انتہائی غربت کی حالت میں زندگی گزاری، یہ امام کی طرح سے زندگی کیوں نہیں گزارتے۔ آخر جب میں برداشت نہ کر سکا تو ایک دن میں خود سیدھا پہنچا علامہ مجلسی کے پاس۔ اب رفتہ رفتہ اتنی علامہ مجلسی سے غربت ہو گئی کہ میں اس قابل ہو گیا تھا کہ علامہ مجلسی سے گفتگو کر سکوں۔ علامہ مجلسی جیسی عظیم شخصیت بات کرنا بھی ان کے سامنے مشکل، وہ روح و جلال، وہ دبدبہ، وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری۔ ایک مرتبہ اب اتنی ہمت ہو گئی کہ میں علامہ مجلسی سے گفتگو کر سکوں، ان کے پاس پہنچا، ایک ایک کر کے میں نے اعتراضات شروع کر دی، کیونکہ ہمارا موضوع بالکل علیحدہ اور یہ ضمنی طور پر ابتدائی باتیں آ گئی تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے اسے خود کتنا شدید اختلاف۔ اس لیے ہم یہ پورا واقعہ تو بیان نہیں کریں گے، وقت تو بہرحال ہے ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی موضوع سے ہٹ کر، لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی اعتراضات سب کا انہوں نے اتنی مستحکم دلیل کے ذریعے جواب دیا، آیات قرآنی، احادیث امامت، واقعات رسالت، کہ میں ساکت ہوتا گیا، اعتراض کرتے گئے میں چپ ہوتا گیا، یہاں تک کہ آخر میں ایک مرتبہ عاجز آ کر میں نے کہا کہ میں آپ کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا ہوں، آپ نے انوار امامت اس طریقے سے حاصل کیا اور علوم رسالت آپ نے اتنی تحقیق کی کہ میں بھلا کس طرح سے آپ کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں ظاہری اعتبار سے شکست تسلیم کرتا ہوں، البتہ دل میں پھر بھی ایک کھٹک رہ گئی، جواب آپ نے دے دیا، میرے پاس جواب نہیں ہے، اعتراض اب نہیں رہا، لیکن دل میں ایک کھٹک رہ گئی۔ آئیے ہم اور آپ ایک عہد نامہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جس کا انتقال پہلے ہو جائے وہ یہ بتائے کہ دوسری دنیا میں جا کر اس کے اوپر کیا گزری، اور اگر ہو سکے تو اس سوال کا جواب لے کے آئے کہ جو آپ کی اتنی بہترین زندگی، یہ دوسری دنیا میں بہتر سمجھی جاتی ہے یا بدتر سمجھی جاتی ہے۔ علامہ مجلسی نے بڑے اطمینان کے ساتھ مجھ سے عہد نامہ کر دیا، نعمت اللہ جزائی ایک مشتعل ہے اور علامہ مجدی ان کا تو خیر کچھ تذکرہ کرنا ہی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف. بہرحال ہم دونوں نے طے کر دیا اور بات آئی گئی ہوئی. یہ اس دوسرے واقعات کی طرح آپ نہ سمجھیں کہ جو اس سے پہلے آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں. یہ ایک مجتہد عالم کا دوسرے مجتہد سے وعدہ, اور دونوں اتنی عظیم شخصیتیں کہ تاریخ شیعت میں ایسی شخصیتیں بہت کم گزری ہوں. اب نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ طویل عرصہ گزر گیا اور وہ دن آیا کہ جب علامہ مجلسی کا انتقال ہو گیا. علامہ مجلسی کا انتقال ہوتا ہے, اصفہان میں کوہرام مچ گیا. ایک ہفتے تک بازار بند رہے, لوگ سیاہ کپڑے پہنے ہوئے غم اور علم کی وجہ سے مجالس کرتے ہوئے نظر آتے رہے. خیر بڑے جس طریقے سے مومن آل محمد ایک مجتہد کے انتقال پر غم کرنا چاہیے اسی طریقے سے غم کیا گیا, اور ایک ہفتے سے زیادہ گزر گیا. مجھے نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش, ہر وقت اپنے استاد کی جدائی کا غم. یہاں تک کہ ساتویں یا آٹھویں دن میں ماتم کرتا ہوا استاد کے مقبرے کے پاس پہنچ گیا اور وہاں جا کر بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا. ایک مرتبہ دوران قرآن پڑھتے پڑھتے ذرا سی غنوں کی ہوئی اور میں نے خواب میں اپنے استاد علامہ مجلسی کو دیکھا. اور پھر کیا دیکھا یہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے کو بتائیں گے, اس لیے کہ تین منٹ ہمارا وقت تقریباً زیادہ گزر چکا ہے, جس کے لیے ہم آپ سے معذرت کا ہے. بہرحال بہت بہت زیادہ وقت گزر گیا, مزید گفتگو میں آگے بڑھنے کی گنجائش وقت میں کم از کم گنجائش نہیں ہے, اس لیے ہماری معذرت قبول کیجیے. ارادہ یہ تھا کہ اس پورے واقعے کو آج بتا دیا جائے, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے, یہ گفتگو طول پھینک گئی, جب وقت کچھ گھٹ گیا موضوع سمیٹا نہ جا سکا. لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے, اس لیے کہ موضوع اس مقام پر نامکمل ہے جہاں سے اسے مکمل ہونا, اور اسی وجہ سے آئندہ جمعہ جو توحید کے اوپر گفتگو کا ہے وہ پھر 12 فروری کو ہم گفتگو کریں گے, تاکہ یہ موضوع فقہ کا موضوع بھی آئندہ مکمل ہو جائے, یہ موضوع بھی مکمل ہو جائے, پھر توحید کے موضوع پر 12 فروری کو گفتگو کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم ہوئی.